بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أسماء الله الحسنى، الله تعالى کے پیارے نام، شرح کا درس جاری ہے. آج کی نشست میں اللہ تعالیٰ کے پیارے نام القریب اور المجیب شرح کرتے ہیں. القریب اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ ہود آیت نمبر 61 میں، 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ. یہ شاہد ہے، إِنَّ رَبِّي، بے شک میرا رب قریب مجیب، قریب ہے مجیب ہے. اللہ تعالیٰ کا نام قریب جو ہے، القریب، قرآن مجید میں تین جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. ایک تو یہ ہے سورۃ ہود آیت نمبر 61 میں، دوسری جگہ جو ہے سورۃ سبع آیت نمبر 50، اور تیسری جو ہے سورۃ غافر آیت نمبر 60، اور سورۃ قاف میں بھی قرب کا لفظ استعمال ہوا، سورۃ قاف آیت نمبر 16، آیت نمبر 16 میں اس کی تفصیل میں انشاءاللہ بیان کروں گا. قرب کا ترجمہ وہ جو قریب ہے، اور قریب وہ ہوتا ہے جو دور نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ قریب ہے، اس نام کا معنی عربی زبان میں قرب کے مختلف معانی ہیں، اور یہ سارے معنی جو عربی زبان کے ہیں قرب کے، یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. قرب کے تقریباً سات معنی ہیں، سات، ایک نہیں ہے. پہلا معنی ہے قرب الزمان، یعنی زمانے کے اعتبار سے قریب ہونا، اور اس معنی کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان اقتربت الساعة وانشق القمر، سورۃ قمر کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقتربت الساعة، قیامت قریب ہو گئی، وانشق القمر، اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے. تو قیامت قریب ہے، یعنی زمانے کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے. تو یہ جو قرب ہے یہ زمانے کے اعتبار سے قرب ہے. دوسرا معنی ہے جگہ کے اعتبار سے، اور اس کی دلیل سورۃ توبہ آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. مشرکین نجس ہیں، ناپاک ہیں، بس اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب تک نہ جائیں. تو یہ قرب جو ہے یہ مسجد حرام جگہ ہے، جگہ کے اعتبار سے قرب ہے. تیسرا معنی ہے نسب اور رشتے کے اعتبار سے قرب، فلان شخص میرا قریبی ہے یعنی میرا قریبی رشتہ دار ہے. یہ معنی بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کئی جگہوں پہ. قرآن مجید میں سورۃ بقرہ آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین. ذی القربى یعنی قریبی رشتہ دار. چوتھا معنی قرب کا ہے قرب الشرف، شرف کا قرب، بڑھائی کا قرب. فلان بادشاہ کے قریب ہے یعنی اس کی بڑی شرف ہے، بڑا درجہ ہے بادشاہ کے قریب. یہ معنی بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران آیت نمبر 45 میں بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے فرماتے ہیں وجیہم فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا بلند درجہ ہے، بڑے شان شرف والے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور آخرت میں من المقربین اللہ تعالیٰ کے ان لوگوں میں سے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں. تو درجہ کے اعتبار سے، بلندی شان کے اعتبار سے قرب. پانچواں معنی ہے قرب کا استجابت الدعاء، دعا کی قبولیت کے اعتبار سے قرب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ. سورة البقرة آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب سوال کرنے والے سوال کریں میرے تعلق سے فَإِنِّي قَرِيبٌ تو بے شک میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں سب کی دعا سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، بشرط یہ کہ وہ مجھے پکارے. اذا دعان. چھٹا معنی ہے قرب کا اللہ تعالی کی رحمت کا قرب، کہ اللہ تعالی رحم کرنے والا ہے، رحمت کے اعتبار سے قرب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاعراف آیت نمبر 56 میں 56 میں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت قریب ہے کس کے؟ احسان کرنے والوں کے، جو محسنین ہیں. ساتواں معنی قرب کا علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، اور غلبے کے اعتبار سے قریب ہونا. اس کی دلیل سورۃ قاف آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم انسان کی شہ رگ سے بھی اس سے زیادہ قریب ہیں. یہ سات مختلف معانی ہیں قرب کے، اور اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جو ان میں سے اللہ نے بیان فرمایا ہے وہ شرف کے اعتبار سے، دعا کی استجابت کے اعتبار سے، رحمت کے اعتبار سے، اور قدرت، غلبہ اور علم کے اعتبار سے. آیت نمبر 16 ہے 16. یہ معنی ہے قرب کے اللہ تعالیٰ کے لیے. اللہ تعالیٰ قریب کس کے قریب ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کے قریب ہے. بے زبان جانور کے بھی قریب ہے، اور اس خوبصورت زبان والے خوبصورت بول رہے انسان کے بھی قریب ہے. جاہل کے بھی قریب ہے، عالم کے بھی قریب ہے، چھوٹے کے بھی قریب ہے، بڑے کے بھی قریب ہے. اور یہ قرب جو ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ اللہ تعالیٰ کا محض فضل و کرم ہے. اگر اللہ تعالیٰ قریب نہ ہوتا تو ہم کیسے پکارتے، کس سے مدد مانگتے، کون ہماری بگڑی بناتا، ہماری مشکل کو کون آسان کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ قریب ہے. اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا معنی اپنی فطرت سے انسان جانتا ہے کہ جگہ کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ قریب نہیں ہے، یہ فطرت کے منافی ہے، یاد رکھیں، جو فطرت سلیمہ ہے صحیح فطرت کے منافی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ فطرت پر اگر انسان جس کی فطرت تبدیل نہ ہوئی ہو اور اپنی فطرت پر قائم ہو تو یہ انسان اپنے دل سے پوچھے اللہ تعالیٰ کہاں ہے، زبان سے نہیں کہنا پڑے گا، جب ہاتھ اٹھتے ہیں تو آسمان کی طرف اٹھتے ہیں اور دل خود بخود آسمان کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ دعا زبان پر ہوتی ہے لیکن دل اس زمین پہ نہیں ہوتا، جیسے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے ہوتے ہیں یہ نگاہیں بھی آسمان کی طرف اٹھی ہوتی ہیں، دل بھی آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ فطرت سے ہی انسان جانتے ہیں کہ اس کا رب ہر جگہ موجود نہیں ہے، اس کا رب عرش اللہ پر مستوی ہے کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی۔ تو پھر یہ سوچ کہاں سے آئی کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے؟ آج اکثر مسلمانوں سے پوچھ لیں آپ، میں اکثر کی بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کہاں ہے ایک بنیادی سوال ہے، اور اس بنیادی سوال میں بھی اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں۔ میں نے بعض لوگوں سے پوچھا، جوان بیٹھے ہوئے تھے اسکول اور کالج پڑھنے والے، میں نے کہا اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ کسی نے کہا اللہ تعالیٰ ہر مومن کے دل میں ہے، ذرا غور سے۔ دوسرے نے کہا اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ تیسرے نے کہا اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ ہے۔ چوتھے نے کہا اللہ تعالیٰ کافروں کے علاوہ صرف مومنوں کے قریب ہے، مومنوں کے ساتھ ہے۔ تو اس طریقے سے یہ مختلف جواب ملتے گئے، کاش ان میں سے ایک کہہ دیتا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، میرے بھائی ایک نے بھی یہ جواب دیا۔ واضح الفاظ ہیں، الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہوا۔ عرش زمین پر ہوتا ہے، ہر جگہ پہ ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہر جگہ پہ ہوگا۔ اگر عرش آسمانوں کے اوپر ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس عرش سے بھی بلند ہے۔ اور کسی بھی عاقل سے پوچھ لیں آپ کہ عرش کہاں پہ ہے، وہ زمین پر نہیں کہے گا، لیکن اسی عاقل سے یہ پوچھنے کہ اللہ تعالیٰ کہاں، کہتے ہر جگہ موجود ہے۔ عجب سی بات ہے۔ اور پھر دوسری عجب کی بات یہ ہے کہ ان جتنی سات معانی میں نے بیان کیے ہیں ان سب کو چھوڑ کے ایک کو لے لیا بس، جگہ کے اعتبار سے، جو معنی غلط ہے، باقی معنی کیوں نہیں لیے؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، کہاں سے تم لوگوں نے دلیل لی ہے؟ یہی ساتواں معنی جو میں نے بیان کیا، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اگر اس آیت کو آپ سیاق اور سباق سے پڑھیں اور صحیح فطرت، بشرطے کہ صحیح فطرت ہو، فطرت تبدیل نہ ہو چکی ہو، جیسے کہ آج کل اکثر لوگوں کے یہ حال ہے، فطرتیں تبدیل ہو چکی ہے، صحیح فطرت ہو، اور آیت کریمہ کو سیاق اور سباق کے ساتھ صحیح پڑھیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا ہے، کوئی توڑ پھوڑ نہ بچائے، کوئی آیت کو بیچ میں سے نہ نکالے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہ بیان کریں، واللہ میں قسم کھا رہا ہوں یہ معنی اس آیت میں موجود ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے فطرت سلیم تھی اور آیت کریمہ کو جیسے کہ نازل ہوئی ویسے ہی پڑھا، ویسے ہی سمجھا، تو ان سے یہ غلطی نہ ہو جو آج اکثر مسلمانوں سے ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ جب اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے تو بات ہی ختم ہے۔ عربی زبان میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، عربی بولنے والے سمجھنے والے ہر انسان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، لیکن بعض لوگ آئے ان میں جہالت عام تھی، وہ کچھ اچھا کام کرنا چاہتے تھے لیکن علم سے دور تھے، اور اس کی گواہی خود صوفی خود دیتے ہیں
کہ صوفی جو ہیں وہ عابد ہیں، عابد زیادہ عالم کم ہیں، اور ہمیشہ سے ان کے بیچ میں اور علم کے بیچ میں ایک کچھ خلا رہی ہے. تو اس وجہ سے اگر قرآن مجید کی آیت جیسے کہ نازل ہوئی ہے صحیح سمجھا جاتا عربی زبان کے اعتبار سے، اس کے سیاق و سباق کے اعتبار سے، اگر ان کو عربی زبان کی نہیں آتی، سیاق و سباق کا پتہ نہیں ہے، تو علماء حق طرف رجوع کرتے نا، سلف صالحین کا روشن منہج آج بھی سورج کی طرح چمک رہا ہے، کسی سلف عالم سے پوچھ لیتے، لیکن ایسا نہ ہوا. اب آئیے دیکھتے ہیں میں اس آیت کے پھر معنی کیا ہے، نحن اقرب من حبل الورید کیا معنی ہے. پوری آیت سنیں ذرا، پوری آیت کیا ہے. آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. پوری آیت نہیں پڑھتے، آیت کو بیچ میں سے پڑھتے ہیں. پوری آیت پہ غور کریں ذرا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ. سورۃ قاف آیت نمبر 16 اور 17، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم خوب جانتے ہیں کہ اس کی نفس کیا وسوسہ کر رہی ہے، کیا وسوسہ کرتی ہے، اس کے دل میں کیا کیا خیالات گزرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. اور ہم اس جملے کے بعد دیکھیں، اور ہم شہرک سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں. جب عمل جمع کرنے والے فرشتے دائیں اور بائیں بیٹھے تمام اعمال کو جمع کرتے ہیں، تو اس آیت کریمہ میں جو پہلا جملہ ہے اس کے تعلق ہے، ہم خوب جانتے ہیں علم سے، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اسے نظر انداز کر دیا گیا، اور جو اپنی مرضی کا معنی تھا اسے متعین کر دیا. اور اگلی آیت میں تو ذکر فرشتوں کا ہے، اس لیے بعض علماء نے، دیکھیے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، امام ابن کثیر اپنی تفسیر میں اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ يَعْنِي مَلَائِكَتِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، یعنی اللہ تعالیٰ کے فرشتے، اس سے مقصود جو اللہ تعالیٰ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے، اقرب الى الانسان من حبل ورده الیہ، کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں جو ہیں جو انسان کے اعمال لکھ رہے ہیں وہ انسان کی اپنی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے انسان کے. ومن تأوله على العلم، اور بعض علماء نے جس نے اس معنی کی تأویل کی ہے کہ اس کا معنی علم ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے لیے یہ قرب، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ قرب اللہ تعالیٰ کا ہے، تو پھر یہ لازمی ہے کہ اس کا معنی علم کا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم سے قریب ہے. ومن تأوله على العلم فإنما فر لئلا يلزم حلول او اتحاد، کیونکہ اس معنی میں اگر اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ذات کے لیے یہ معنی کوئی لے لے تو پھر حلول اور اتحاد لازم آتا ہے، وحدت الوجود وحدت الحلول پھر اتحاد لازم آ جاتا ہے. وہ منفیانی، اور یہ دونوں معنی کہ نفی کی گئی ہے بالاجماع، اس پر اجماع ہے امت کا، یہ دو معنی اللہ تعالیٰ کے لیے کی صورت میں صحیح نہیں ہے. کون سے؟ حلول الاتحاد والے، وحدت الوجود والے، وحدت الحلول والے. آگے فرماتے ہیں واللفظ یقتضیہ، اور لفظ یہی، جب لفظ یہی تقاضا کرتا ہے، یعنی ان اللہ سبحانہ وتعالی اقرب الى الانسان من حبل الورید، کہ اللہ تعالی اگر قریب ہے اپنے بندے کے، اپنے علم سے قریب ہے، اپنے پکڑ سے قریب ہے، اپنے غلبے سے، علم کے احاطے سے قریب ہے، اپنی ذات سے قریب نہیں ہے. یا دوسرا معنی جو ہے وہ فرشتے ہیں، فرشتے قریب ہیں، وہ واقعی شہرہ سے بھی زیادہ قریب ہیں. بعض مفسرین نے یوں بھی فرمایا ہے، کہتے ہیں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی اپنی بعض قدرتوں کا ذکر فرما رہا ہے. اس نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور وہ اس کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، اللہ تعالی کا علم اس کے تمام امور کو محیط ہے. یہاں تک کہ وہ اس کی وہ باتیں بھی جانتا ہے جو اس کے دل میں خیال کی شکل میں آتی ہیں، اور وہ اپنے بندوں اور وہ اپنے بندے سے شہرگ سے زیادہ قریب ہے، وہ اس کے تمام احوال بغیر فرشتوں کے واسطے سے انتہائی درجے سے خوب واقف ہے اور باخبر ہے. اس کے ساتھ فرشتوں کا ذکر کرنا اور ان کے ذریعے اعمال کو جمع کرنا صرف اتمام حجت کے لیے ہے. بات سمجھ آئے؟ یعنی اللہ تعالی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، یعنی اللہ تعالی خوب جانتا ہے کہ یہ انسان کرتا کیا ہے. اور اس آیت کو پڑھنے والے کے ذہن یہ بات نہ آئے کہ جب فرشتے اللہ تعالیٰ متعین کر دیے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ جانتے نہیں، فرشتے ہی جانتے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے تو جانتے، ویسے نہیں جانتا. تو اللہ تعالیٰ واضح فرمایا کہ میں قریب ہوں، میں خود بھی جانتا ہوں. اور پھر فرشتے کیوں لکھ رہے ہیں؟ یہ اتمام حجت کے لیے، قیامت کے دن بندہ پھر نام اعمال خود دیکھ جو اس نے کیا تھا، اور فرشتوں نے وہی لکھا جو اس بندے نے کہا، جو اس بندے نے کیا. تو فرشتوں کا لکھنا اتمام حجت کے لیے ہے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے تو فرشتے لکھ لکھ کے اللہ تعالیٰ کو دکھاتے ہیں کہ دیکھے اللہ تعالیٰ اس بندے نے یہ کہا یا یہ کیا. تو فرشتوں کا جو لکھنا ہے وہ اتمام حجت کے لیے، ورنہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہمارے بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ تو جانتا ہے آنکھوں کی خیانت اور جو سینے میں چھپا ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے. جو میں نہیں جانتا اس وقت میرے بارے میں اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے. باہر جا تو میرے ساتھ کیا ہوتا ہے میں نہیں جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا اور جو نہیں ہوا، اگر ہوتا تو کیسے ہوا، تو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو اپنے اس آیت کریمہ سے جو اہل سنت والجماعت کے مفسرین ہیں ان کے اس بات پہ اجماع ہے کہ اس آیت کریمہ سے اللہ تعالیٰ کہ وحدت الوجود کا جو عقیدہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، جو وجود کا عقیدہ ہے، اس کے بارے میں انہوں نے مکمل نفی کی ہے. اس پہ اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے، اور یہ آیت اس پہ دلالت کرتی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ قریب ہے، اور یہ قرب جو ہے اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. عرش پر ہو کر بھی اللہ تعالیٰ سب کے قریب ہے، اور جو قریب ہوتا ہے اسی درمیان میں کسی وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے؟ وسیلے تو اس کی ضرورت ہے جو دور ہوتا ہے نا. تو پھر یہ وسیلے کہاں سے آئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور کوئی وسیلہ ڈھونڈو اللہ تعالیٰ کے لیے. انسان اپنے نافرمانیوں سے کچھ دور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ قریب ہے، دور اللہ نہیں ہوتا، دور ہی انسان ہو جاتا ہے اپنے نافرمانیوں سے، اپنے سستی سے، اپنے بدعمالیوں سے. تو اللہ تعالیٰ جو کریم ہے، اور کریم وہ ہے جو بغیر استحقاق کے دینے والا ہے، بغیر حق کے. ہمارا کوئی حق نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے، جو بغیر حق کے دیتے وہ کریم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کریم ہے، ہمیں دینا چاہتا ہے، اپنے قریب کرنا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور کوئی وسیلہ ڈھونڈو. وسیلے کیا ہیں؟ جو غلطیاں کر چکے ہو ان کو ٹھیک کر دو. کیسے ٹھیک کرے؟ اعمال صالحہ سے. اعمال صالحہ کو وسیلہ بناؤ، اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں کو وسیلہ بناؤ، اللہ تعالیٰ کے صفات کو وسیلہ بناؤ، کسی نیک شخص کی دعا کو وسیلہ بناؤ. کسی کہو نا میرے دعا کریں، کیا دعا کریں؟ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے دے، اللہ تعالیٰ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرمائے. آپ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے. اس طریقے سے آپ اللہ کے قریب ہوئے. لیکن یہ بات جو نئی بات آئی ہے، جو نہ تو کسی نبی نے کہی اور نہ کسی نبی کے صحابی نے کہی، نہ اس پر کوئی کتاب نازل ہوئی، نہ اس پر کوئی حجت، نہ دلیل، نہ برہان ہے کہ پکارو انبیاء کو، پکارو رسولوں کو، پکارو اولیاء کو، اور یہ پکار جو ہے اسے وسیلہ کہا جاتا ہے، اور یہ تم اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے. یہ اللہ کے اولیاء ہیں، یہ بزرگ ہیں، یہ اللہ کے قریب ہیں. جو ان کے قریب ہے وہ بھی اللہ کے قریب ہے. تو قریب ان کے کیسے ہوں گے؟ زندہ ہیں تو ان کی بیعت سے، صرف ان کی بات سننے سے، دائیں بائیں نہیں جانا. جو وہ کہتے ہیں وہ دین ہے، جس سے وہ روکتے ہیں وہ حرام ہے. کچھ کوئی بھی چیز ہو، تم تو صرف ایک مردے کی طرح ان کے سامنے ہو. جس کا بیعت کرتے ہیں آپ، اس کے ساتھ مردہ بن کر رہ جائیں، جیسے کہ غسل کرنے والے مردے کو جیسے چاہے دائیں بائیں پانی ڈالے, دائیں جانب اسے گرائے, بائیں جانب کرے, الٹا کرے, سیدھا کرے, اس کی مرضی ہوتی ہے. جو بیعت کر چکا ہے کسی بزرگ کی, وہ اس کے سامنے مردہ بن کر رہ جائے, جو چاہے اس پہ تصرف کرے, اور اگر مر جائے تو اسے پکارے. بعض لوگ زندہ ہیں اور سجدے کرواتے ہیں, سجدے ہوتے ہیں, ایسے سینتان کے بیٹھے ہوتے ہیں کرسیوں پہ, اور لوگ آتے ہیں سجدہ کرتے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں. یہ اللہ کے اولیاء ہیں. اگر یہ ظالم اللہ کا دشمن نہیں ہے تو اللہ کا دشمن کون ہے؟ وہ فرعون, ابو جہل کی بات کرتے ہیں آپ لوگ, وہ دشمن تھے؟ ہاں وہ دشمن تو تھے, لیکن وہ سیدھے سادھے پکے دشمن تھے, انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو ان کا خطرہ کم تھا اس زمانے کی امت پہ. آج کے زمانے میں جو امت ہے اس پر خطرہ بہت زیادہ ہے, ایسے لوگوں سے جو زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں, اور حقیقتاً اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے دشمن کلمہ کے سب سے بڑے دشمن ہیں. کون تصور کرتا ہے کہ انسان اپنی یہ شرف والی ناک اور یہ شرف والی پیشانی, اپنے یہ چہرہ, عزت والا چہرہ زمین پر رکھے گا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے؟ میرے بھائیو, اگر کسی کے لیے جائز ہوتا نا, میرا ایمان ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتا. سیدنا معاذ آتے ہیں شام سے اور دیکھتے ہیں شام میں جا کے جو اپنے بڑوں کی وہ قدر کرتے ہیں, اپنے بڑوں کے لیے اپنے بڑوں کے سامنے جھکتے ہیں, تو سیدنا معاذ آئے, سیدھے سادھے پاک دل والے انسان آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اتنے عرصے کے بعد ملاقات ہوتی ہے تو رہا نہیں جاتا نا. اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ہوں اور کچھ عرصے کے لیے آپ دور ہو جائیں, جس سے آپ محبت اپنی جان سے, اپنی اولاد سے, اپنے مال سے بھی زیادہ کرتے ہیں, تو رہا جاتا ہے. تو وہ کی ذہن وہی بات آئی کہ وہ جو شام میں لوگ تھے وہ اپنے بڑوں کی جب استقبال کرتے تو جھک کے کرتے, جھکنے لگے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اے معاذ کیا کر رہے تم, کیا کر رہے تم؟ اگر سجدہ کسی کے لیے جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرتی, اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے. تو سید مرسی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی کو روکا, یہ اللہ تعالیٰ کا واحد اللہ تعالیٰ کا حق ہے, کسی مخلوق کا حق نہیں ہے. اور یہاں پر بعض بزرگ بیٹھے ہوتے کہتے ہیں, پھر کہتے ہیں گستاخ اولیاء ہیں, اگر اولیاء ایسے ہیں تو ہم گستاخ اچھے ہیں, اگر اولیاء سجدے کرواتے ہیں لوگوں کو تو میرے بھائی ہم گستاخ ہی اچھے ہیں, اور ہمارا حساب ہوگا قیامت, سامنے سامنے کھڑے ہوں گے اللہ کی قسم, اور جواب دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ کو کون حق پر ہے کون باطل پہ ہے. وہ جو لوگوں کو منع کر رہے ہیں صرف اللہ کو سجدہ کرو, وہ حق پہ ہے, یا وہ حق پہ جو کہتے ہیں مجھے سجدہ کرو؟ پھر بعض کہتی ہے, اس نے تو نہیں کہا. اچھا اس نے کہا نہیں, اسے روکا بھی تو نہیں ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ہے وہ شخص, کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً روکا, کیوں روکا؟ کیا صحابہ کے دل توڑنا چاہتے تھے؟ نہیں, اللہ تعالیٰ کا دین ہے, حق ہے, توحید ہے, اللہ تعالیٰ کا حق ہے, اسے روک دیا. یہ کتنے لوگوں کے دل ٹوٹ جائیں گے روکیں گے تو. یہ دل ہے, اسے دل کہا جاتا ہے. میرے بھائی, اس دل سے بہتر تو گدھے اور جانور کا دل اچھا ہے, جو صرف ایک معبود کو جانتا ہے, اسی کی تسبیح کرتا ہے اور اسی کے سامنے سر جھکاتا ہے. یہ کون سے دل ہیں؟ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں نا, یار اس نے منع نہیں کیا کہ وہ دل ٹوٹ جاتا ہے نا بیچارے پہ. سبحان اللہ, ان للہ وانا الیہ راجعون. میرے بھائی, اللہ تعالیٰ سب کے قریب ہے, اور اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے ہر مومن جانتا ہے, اپنے دل سے جانتا ہے, اپنے دل سے جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا قریب ہے. دوسرا نام اللہ تعالیٰ کا ہے المجیب. المجیب قرآن مجید میں صرف ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے, ایک جگہ پہ, سورۃ ہود آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ان ربی قریب مجیب. ان ربی قریب مجیب, بے شک میرا رب قریب ہے مجیب ہے. مجیب کا ترجمہ دعا کو قبول کرنے والا, اور دوسرے لفظوں میں پکارنے والے کی پکار کو سننے والا, یہ مجیب کا ترجمہ ہے. مجیب کے معنی، مجیب کون ہے؟ نمبر ایک، مجیب وہ ہے جو پکارنے والوں کی پکار کو سنتا ہے اور ان کی پکار کو قبول فرماتا ہے. ذرا غور کریں، ہر زبان میں، ہر وقت میں، ہر آن میں، سب کے سننے والا اور سب کی دعا قبول کرنے والا اور سب کو عطا کرنے والا، المجیب. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہے اس کائنات میں؟ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی فرشتہ جو سب کی سنتا ہو، ہر زبان کو سنتا ہو، ہر وقت میں سنتا ہو اور ایک وقت میں سب کی سنتا ہو اور ایک لمحے میں سب کو عطا کرنے والا ہو؟ یہ طاقت، یہ عظمت کسی مخلوق میں ہے تو ہمیں دکھائے کہاں ہے وہ؟ اسی عظمت کو سمجھا ہے سب سے زیادہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے. جب بھی تکلیف ہوئی، انبیاء آئے نا، مختلف انبیاء آئے نا، انبیاء با بیٹے بھی تھے، با بیٹے دادا بھی تھے، ایسے انبیاء بھی تھے نا. کبھی کسی نبی نے اپنے سے بڑے نبی کو پکارا ہے اس کی وفات کے بعد؟ ایک مرتبہ دکھا دیں. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کتنی تکلیفیں ہوئی، جانتے یوسف کون ہے علیہ الصلوۃ والسلام؟ الکریم، ابن الکریم، ابن الکریم، ابن الکریم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے اچھا نسب کس کا ہے؟ تو لوگوں کے ذہن ادھر ادھر گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے اچھا نسب اس کا ہے جو کریم ہے، کریم کا بیٹا ہے، کریم کا بیٹا ہے، کریم کا بیٹا ہے. چاروں انبیاء ہیں، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، علیہم الصلاۃ والسلام. کتنی تکلیفیں تھیں، کنویں میں ڈالا گیا، بیچا گیا، زنا کی تہمت لگائی گئی، جیل میں قید کیا گیا، طرح طرح کی تکلیفیں تھیں. ایک مرتبہ کہا اے ابراہیم مجھے نجات عطا فرما. ابراہیم کون ہے؟ پردادا ہے، ابو الانبیاء، ابو الموحدین علیہ الصلاۃ والسلام. ان ابراہیم کان امہ، تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے. ایک انسان، عظیم انسان، ایک امت کے برابر تھا. اس لیے یہودی کہتے ہیں ابراہیم یہودی تھا، نصارہ کہتے ہیں ابراہیم نصرانی تھا. سب کیوں دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں بھی ہے، وہ بھی جانتے تھے. یوسف علیہ السلام بھی جانتا تھا کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا بڑا شرف ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، کبھی پکارا تھا بچپن میں، کبھی پکارا تھا جب کنویں میں ڈالے گئے تو چھوٹے تھے نا. کہیں پر کوئی ضعیف روایت دکھا دے، اللہ کی قسم نہیں ملے گی کہیں پہ. المجیب کو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء نے سمجھا ہے. جب بھی کوئی تکلیف ہوئی کسے پکارا سب سے پہلے؟ فوراً آدم علیہ السلام سے لے لیں، جو سب سے پہلے نبی تھے، سید مرسل خاتم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک لے لیں. ایک لاکھ سے زیادہ انبیاء گزرے ہیں، کسے پکارتے تھے؟ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، کسے پکارا؟ ایک ضعیف روایت پہ لے کے آئے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عرش پر لکھا ہوا دیکھا، عرش کے پائے پر لکھا ہوا دیکھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ کوئی کلمہ لکھا ہوا تھا، لا الہ الا محمد رسول اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ جس کا نام جڑا ہوا ہے، کوئی عام حیثیت، عام شخصیت نہیں ہے، تو اسی وسیلہ بناتا ہوں تو اللہ سے دعا کروں اللہ تعالیٰ اس محمد کے صدقے جو ہے مجھے معاف کر دے. یہ روایت نمبر ایک موضوع روایت ہے، اس میں راوی ہیں عبد الرحمن بن زید بن اسلم، اور محدثین کا اتفاق ہے شخص ضعیف ہے. نمبر دو، یہ وہی شخص ہے جس نے یہ حدیث بھی روایت کی کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا سفینہ جو ہے جب طوفان نوح آیا، کعبے کے ارد گرد سات چکر لگائے اور پھر دو رکعت مقام ابراہیم پر بھی پڑی اس کشتی نے، پہلے نوح علیہ السلام یا پہلے ابراہیم علیہ السلام ہے؟ مقام ابراہیم تھا اس زمانے میں، تو پھر دو رکعت کیسے؟ ایک تو کشتی نے پڑھی، پھر مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھی، عجب بات. یہ روایت بھی اسی راوی کی ہے. اس روایت کو نہیں مانتے، کہتے نہیں مانتے ہم. کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام تو تھے ہی نہیں، مقام ابراہیم تھا ہی نہیں، پھر یہ کیوں مانتے ہیں آپ لوگ؟ یہ تو قرآن کے منافی، یہ عقل کے منافی ہے نا. یہ کیا ابراہیم علیہ السلام کا مقام تو نہیں تھا اس وقت نا، تو عقل کے منافی، تو یہاں پر بیچارے خاموشی اختیار کرتے ہیں، نہیں مانتے. تو یہ جو دوسری روایت ہے، جو من گھڑت روایت ہے، ضعیف روایت، یہ تو قرآن مجید کے منافی ہے، پھر کیوں مانتے ہو اسے؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے معاف کر دیا، کیوں معاف کیے جانتے ہیں؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. یہ کلمات کون سے تھے؟ دیکھیں صبح آگے بتاؤں گا میں. المجیب ہے نا، خود ہی پکارنا سکھاتا ہے اور خود ہی دعا کو قبول فرماتا ہے. یہ کلمات ہے، اے آدم، کبھی کوئی غلطی، علم آدم اسماء کلہ، یاد ہے کہ جتنے بھی نام ہیں سب کی تعلیم دے دیا اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو، ان میں سے یہ بھی تھا. کبھی کوئی غلطی ہو جائے نا تو پھر یہ الفاظ یاد رکھنے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. تو آدم علیہ السلام نے یہ کلمات پڑھے، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. اب نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذکر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجیب ہے. یہ پہلا معنی تھا کہ جو پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے، اسے قبول کرتا ہے اور سب کی ضرورت پوری کرتا ہے. نمبر دو، المجیب وہ ہے جس نے ہمیں اس سے مانگنے کی اجازت دی. اگر اجازت نہ دیتا تو ہم مانگ نہ سکتے. کوئی جرات کرتا؟ جس نے ہمیں مانگنے کی اجازت دی نا، وہ مجیب ہے. نمبر تین، المجیب وہ ہے جو ہمارے دل میں یہ ڈال دیتا ہے کہ اسے پکارا جائے. اگر دل میں نہ ڈالتا اللہ تعالیٰ، سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، میں دعا کی قبولیت کی فکر نہیں کرتا بلکہ دعا کرنے کی توفیق کی فکر کرتا ہوں. اگر میری زبان سے دعا جاری ہو گئی تو جان لو کہ قبولیت بھی ساتھ ہے. بات قبولیت کی ہے، بات قبولیت کی نہیں ہے، بات ہے توفیق کی. اور بات سلف سے یہ بھی ثابت ہے، کہتے ہیں مجھے اس بات کی فکر نہیں کہ میری دعا قبول ہوگی یا نہیں، بلکہ مجھے اس بات کی فکر ہے کہ مجھ سے دعا نہ چھین لی جائے. اب کیا سمجھتے ہیں؟ سب کو توفیق ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی؟ نہیں. دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پکارتے. صرف کافر کو بات نہیں کر رہا، مسلمانوں کے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ جو غوث کو پکارتے ہیں، یا علی کو پکارتے ہیں، حسین کو پکارتے ہیں، اولیاء کو پکارتے ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ کوئی یہودی نصرانی نہیں ہے میرے بھائی، یہ ہندو نہیں ہے، کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں اور پکارتے کسی ہیں. توفیق نہیں دی اللہ تعالیٰ. دیکھیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہے، مجھے دعا کی قبولیت کی فکر نہیں ہے، مجھے فکر یہ ہے کہ دعا کی توفیق اللہ تعالیٰ دے. اور سلف صالحین کو فکر تھی کہ دعا قبول ہو یا نہ ہو، اس کی فکر نہیں ہوتی ہمیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں اگر دنیا میں قبول نہیں ہوگی تو اس کا فائدہ آخرت میں ضرور ملے گا. تو فکر مومن کو نہیں ہوتی دعا قبول ہوئی ہے نہیں ہوئی، لیکن فکر یہ ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے یہ بڑی نعمت نہ چھین لے. جس کے دل سے دعا کی پکار کی نعمت چھین لی جائے، وہ شخص ہلاک، نہ اس کی دنیا نہ اس کی آخرت. اللہ تعالیٰ مجیب ہے. چوتھا معنی، وہ جو مانگنے والے کو مانگنے کی توفیق دیتا ہے. پانچویں نمبر پہ، المجیب وہ ہے جو مانگنے والوں کو مانگنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ طریقہ نہ سکھاتا ہم مانگتے کیسے. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم. کلمات کیا تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُنَّا مِنَ الْخَاسِرِينَ. اچھا, یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں, کوئی یار و مددگار نہیں, مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, سمندر کا اندھیرا, رات کی تاریکی, کیا دعا کرتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نبی ہیں بنی اسرائیل میں سے, اور سب سے زیادہ انبیاء ہیں بنی اسرائیل میں سے آئے ہیں, پتہ ہے آپ کو؟ کسی اور کو کیوں نہیں پکارا؟ ان کو پتہ تھا کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے, تو کوئی وسیلہ ڈھونڈتے نا, کسی نبی کو وسیلہ بناتے, کسی فرشتے کو وسیلہ بناتے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. عاجزی انکساری کی انتہا. غلطی تو ہو گئی, اس کا کفارہ دوسری غلطی نہیں ہے. آج کیا ہو رہا ہے, یہ عام بات کی جا رہی, ابھی ارے ہم تو بڑے گنہگار ہیں, ہم تو بڑے گناہ کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ تو اولیاء کے قریب ہے, اس لیے ہم ان اولیاء کو پکارتے تاکہ ہم قریب ہو جائیں. السلام علیکم. پہلے غلطی کی نافرمانی کی, دوسری غلطی کی اس سے بڑھ کر شرک کی. بھی اگر گنہگار ہو تو توبہ کرو نا, اصل راستہ توبہ کا تھا نا. صحیح راستہ کیا ہے بھائی؟ توبہ استغفار کا راستہ ہے کہ نہیں؟ واللہ اگر اللہ تعالیٰ توبہ اور استغفار کو ہم سے چھین لیتا تو آج اس دنیا میں کوئی زندہ نہ رہتا. اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں راستہ دکھا دیا گیا ہے کہ میرے بندے غلطی ہو جائے تو فکر نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ مغرب کی جانب آسمان پر پیدا کیا انسان کو پیدا کرنے سے پہلے, اور اس کا نام رکھے توبہ کا دروازہ. انسان تو بعد میں پیدا ہوا نا, اور یہ فرشتوں کو نہیں تھا, کیونکہ فرشتے تو غلطی کریں گے توبہ کریں گے, یہ انسان کے لیے تھا. اور اس انسان نے کیا توبہ کی ہے؟ بس بیعت ہو جاؤ کسی پیر بزرگ کی, غلطیاں کرتے جاؤ, قیامت کے دن چھڑا دے گا تمہیں. میں نے ابھی کہا ہے نا, واللہ سب کو توفیق نہیں ملتی اللہ تعالیٰ کو پکارنے کی. ملفوظات میں احمد رضا خان صاحب کیا لکھتے ہیں, میں نے جب بھی پکارا یا غوث ہی کہا, زندگی ساری غور کرے ذرا, جب بھی پکارا یا غوث ہی کہا. ایک مرتبہ کسی دوسرے بزرگ کو پکارنا چاہا غوث کے علاوہ, میری زبان سے یا غوث ہی نکلا. اب ذہن میں کوئی اور تھا, دل میں کوئی اور تھا, اب چلو ابھی کسی اور کو پکار لیتے ہیں, لیکن زبان سے یا غوث ہی نکلا. یعنی غوث کی محبت اتنا ڈوبے ہوئے تھے, انہوں نے اللہ کو کب پکارا تھا؟ دیکھیں پھر کہتے ہیں یہ گستاخ اولیاء ہیں. آپ کے اپنے ولی کہہ رہے ہیں, آپ کی اپنی کتاب میں, آپ ہی کی پریس میں چھپی ہوئی کتاب ہے, حوالہ اگر غلط ثابت ہو جاتا ہے تو میں جواب دوں اللہ تعالیٰ کے سامنے. اگر انہوں نے نہیں کہا اپنی کتاب میں تو میں سب سے پہلے توبہ اللہ تعالیٰ سے کروں گا, پھر معافی آپ لوگوں سے مانگوں گا, اور پھر میں اپنے قول سے جو بھی کروں گا. ایک شخص کہتے زندگی ساری, ایک شخص کہتے میں نے جب بھی پکارا یا غوث ہی کہا. اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دی میرے بھائیوں. اس لیے بعض لوگوں کو مجھے بات کو تعجب ہوتا ہے, کیسے ایسے لوگ بھی ہوتے جو نہیں پکارتے. ہاں وہ خود کہتے ہم نے پکارا نہیں, تو تعجب کی کیا بات ہے. اور اسی ملفوظات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غوث کو رجسٹر عطا فرمایا ہے, اور اس رجسٹر میں تا قیامت مریدین کے نام لکھے ہوئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے غوث یہ رجسٹر ہے, اس میں سارے مریدین کے نام ہیں, تا قیامت جو تیرے مرید ہوں گے میں نے سب کو بخش دیا ہے. اب یہ مریدین جن کے نام اس رجسٹر میں لکھ دیے گئے ہیں, بس غوث کے مرید بن جاؤ, جنتی ہو, جنت کی ٹکٹ لے لو. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا قرب جو مجیب ہے قریب ہے, دیکھیں قریب المجیب, سب کے قریب ہے اور سب کی دعا کو سنتا ہے اور پکار کو سنتا ہے. اس ذات کے ساتھ ایسے معاملہ کیا جاتا ہے. پانچوں کے چھٹے نمبر میں, مجیب وہ ہے جس نے مانگنے کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں کیا. خاص وقت ہے, کہ صبح کو مانگو تو شام کو نہیں سنوں گا میں، شام کو مانگا تو صبح نہیں سنوں گا میں، صبح نہیں مانوں گا میں. کوئی خاص وقت نہیں ہے، دن ہے، رات ہے، صبح ہے، شام ہے، ہر وقت میں، بس کوئی پکارنے والا ہو. یہ الگ بات ہے کہ قبولیت کے بعض اوقات خاص ہوتے ہیں، زیادہ قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں، جیسے کہ اذان اور اقامت کے بیچ میں، جیسے کہ رات کا آخری پہر سجدے میں، یہ جو خاص اوقات ہیں. ساتویں نمبر پہ المجیب وہ ہے جس نے اس سے مانگنے کی کوئی خاص جگہ مقرر نہیں کی ہے. کوئی خاص جگہ ہے؟ کوئی انگلینڈ میں ہے وہ پکار رہا ہے، کوئی مکہ میں پکار رہا ہے، کوئی بریلی میں پکار رہا ہے، کوئی آسٹریلیا میں پکار رہا ہے، کوئی کراچی میں پکار رہا ہے، وہ سب کی سن رہا ہے. سبحان اللہ. افریقہ کے صحراؤں میں، جنگلوں میں بھی وہ سن رہا ہے. تو کوئی خاص جگہ مقرر نہیں کی. اگر خاص جگہ مقرر ہوتی ذرا سوچیں، جو مکہ میں دعا کرے گا تو اس کے قبول ہوگی، ورنہ کسی کو قبول نہیں ہوگی. مسلمانوں کو کیا حال ہوتا؟ اتنی بڑی محرومیت سوچ سکتے ہیں ہم؟ اب حج کے لیے ہم آتے ہیں، اب حج کا سیزن ہے، کتنی پریشانی ہوتی ہے، لاکھوں روپے لگاتے ہیں حج کرنے کے لیے، وہ بھی ایک مرتبہ زندگی میں فرض ہے. پھر جب دعا کرنے کے وقت آتا تو کیا ہوتا؟ یہ لاکھ روپے دیتے، مکہ میں دعا کرتے، کتنی مشکل تھی کہ نہیں؟ میرے بھی وہ مجیب ہے. اس مجیب، اس نام کی عظمت کو سمجھو. آٹھویں نمبر پہ المجیب وہ ہے جو اس سے مانگنے والے سے خاص زبان سے مانگنا شرط نہیں رکھی. کہ عربی میں مانگو گے تو میں سنوں گا، ورنہ کسی اور زبان میں نہیں سنوں گا میں. پھر میرا خیال ہے عربی جو انگلش کا حال ہے آج عربی کا ہوتا ہے. کوئی ایسا ہوتا ہے جس کو، اب ہم بچے سے کیا پوچھتے ہیں؟ اے بی سی سناؤ. ہم تب پوچھتے ہیں الف با سناؤ. ایسا ہوتا نا، ضرورت ہوتی نا، بھی اللہ تعالیٰ نہیں سنتا، عربی میں سنتا ہے بس. تو کیا کرتے ہم لوگ؟ ہمیں ایسا شخص ہوتا جسے عربی نہیں آتی تھی، کم سے کم دعائیں تو ہمیں ٹھیک ٹھاک آتی ہوتی نا. اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے، جس زبان میں چاہو پکارو سب کی سنتا ہے، خاص زبان کی شرط نہیں ہے، کیونکہ وہ مجیب ہے. نویں نمبر پہ المجیب وہ ہے جو اپنے بندوں میں سے عاجز اور انکساری کے ساتھ مانگنے والوں کو پسند فرماتا ہے. مانگنے والے بہت ہیں لیکن سب برابر ہیں کیا؟ کوئی مانگتے ہیں عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ. اب کبھی وساپس کی بات ہے، ہم نے کب آخری مرتبہ اللہ تعالیٰ سے مانگا انکساری، عاجزی کے ساتھ؟ آپ کو پتا ہے جب انسان عاجزی کے ساتھ پکارتا ہے تو زبان سے الفاظ تو نکلتے ہیں لیکن انسان دل سے بول رہا ہوتا ہے، دل سے مانگ رہا ہوتا ہے. کبھی کر کے دیکھ لیں آپ، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ اس کا یہ بندہ اس کے سامنے جھک جائے، عاجز اور انکساری کے ساتھ اسے پکارے. بنی آدم سے ہم کیسے عاجزی کے ساتھ مانگتے ہیں؟ ضرورت پڑتی ہے نا کوئی ادھار پیسوں کی، ہم ادھار کیسے مانگتے ہیں؟ ایسے نتان کے جیت ایسے جاتے ہیں. بتائیں ادھار کمر توڑ دیتا ہے، ذلت کا باعث بنتا ہے، امتحان ہے، آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کبھی دیکھا آپ نے ادھار بھی لینے سے سینہ تان کے بیٹھا ہو، مجھے ادھار چاہیے؟ نہیں. تو لوگوں کے ساتھ ہمارا یہ اس طریقے سے ہمارا تعلق ہے، لوگوں کے ساتھ، لوگوں کا رب کے ساتھ ہمارا کیسا تعلق ہے؟ پھر کہہ دیا اللہ تعالیٰ دعا نہیں قبول کرتا. اللہ تعالیٰ دعا قبول کیسے کرے گا؟ کوئی ڈھنگ آتا ہے دعا کرنے کا؟ ڈھنگ آئے گا تو اللہ تعالیٰ قبول بھی کرے گا. دسویں نمبر پہ المجیب وہ ہے جو اپنے بندوں کو اپنے قریب تر کر دیتا ہے. مجیب نہ ہوتا تو ہم قریب، تو وہ قریب بھی نہ ہوتا. اس نے دونوں کو ناموں کو ایک ساتھ جوڑا ہے، ان ربی قریب مجیب. ایک اعرابی، ایک بڑا پیارا قصہ ہے، اس میں بات ختم کرتا ہوں میں. ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اسے معاد کے ساتھ بیٹھے تھے، کسی ذکر میں مصروف تھے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا صحابہ کرام کو سکھاتے تھے، جیسے قرآن سکھاتے تھے، بعض اذکار بھی سکھاتے تھے. تو اعرابی آیا اور سنتا رہا، تو سر رب نے عرض کی کہ اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو آپ فرما رہے ہیں اور جو کچھ معاذ کہہ رہے ہیں میری سمجھ سے باہر ہے. یہ خوبصورت الفاظ میری سمجھ سے باہر ہیں. یعنی وہ جانتے کہ پکار تو اللہ کو رہے کہ یہ الفاظ بڑے نئے لگ رہے ہیں. تو نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عربی جب تو اللہ سے مانگتے تو کیا مانگتا ہے؟ کیا دعا کرتے ہو؟ سو عربی نے کہا اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. بس میں یہ مانگنا جانتا ہوں. میں بدو ہے, عربی ہے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم بھی اسی کے ارد گرد بات کر رہے ہیں. ہماری باتیں جو ہیں ان دونوں لفظوں کے ارد گرد ہیں کہ اے اللہ تعالی ہم آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. آپ دیکھیں کوئی بھی دعا کریں رزلٹ کیا ہے اس کا؟ کامیاب کون ہے؟ جسے جنت مل جائے اور جہنم سے بچ جائے. اور ناکام وہ ہے جو جہنم میں داخل ہوا اور جنت سے محروم ہوا. آپ کو خوبصورت الفاظ آتے ہیں تو اچھی بات ہے, نہیں آتے ہیں تو پھر جو الفاظ آتے ہیں ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کو پکارو کیونکہ وہ قریب ہے, مجیب ہے, وہ سب کی سنتا ہے اور سب کی دعا قبول فرماتا ہے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.